بہتر جانتے ہیں وہ مصیبت کیسی مصیبت ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ میں اس مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں. اب کی بلد بدل دبو فرماتے ہیں میں آنسوں کے بدلے میں خون کے آنسو روتا ہوں. یقیناً ایک امام دوسرے امام پر نازل ہونے والی مصیبت کو بخوبی جانتے ہیں اور معصوم کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہو یا کسی دوسرے زمانے میں پیدا ہو. معصوم گزشتہ امتوں کے تمام حالات سے واقف ہوتے ہیں, آئندہ آنے والی تمام اخبار سے مطلع ہوتے ہیں. لہذا امام زمانہ کا کربلا میں ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق پیدا نہیں کرتا ہے. وہ نہ ہوتے ہوئے بھی کربلا میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی زیارت پڑھنے میں اور ہماری زیارت پڑھنے میں بڑا فرق ہے. جیسے وہ اپنے جد امجد کو پہچانتے ہیں ویسے کوئی نہیں پہچانتا. اور صدیاں گزر جانے کے بعد 61 ہجری سے لے کر آج 1428 ہجری ہو رہی ہے, مسلسل گریا, مسلسل آہ و بکا اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے. عاشورہ حسینی, مظلومیت حسین, اور دلوں میں مظلوم کربلا کے متعلق وہ درد ایک زندہ معجزہ ہے. دنیا والے ممکن ہے اسے نہ سمجھ سکیں لیکن ہم حسینی اسے مشاہدہ کر چکے ہیں. معجزہ اسے کہتے ہیں جسے خود انسان مشاہدہ کر لے. جب تک کوئی مشاہدہ کرنے کے لیے نہ آئے اس وقت تک ممکن ہے وہ اس معجزے کو نہ سمجھ سکے, لیکن کوئی آ کر قریب سے اس کو مشاہدہ تو کرے. اس کے لیے کسی کہنے والے کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک حسینی دنیا کے کسی خطے میں بھی جب ہوتا ہے, ماہ محرم کا آغاز ہوتا جائے, اس کے دل میں ایک آہ اٹھتی ہے, ایک درد پیدا ہوتا ہے, آنکھیں بے بس بہنے لگتی ہیں. کبھی جن لوگوں نے تنہائی میں عاشور گزارا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں. ایک شیعہ کو کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہے, کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس کے دل میں قبر حسین ہے. اس کا دل ہمیشہ کربلا میں ہوتا ہے, وہ چاہے دنیا میں کسی خطے پہ بھی موجود ہو. پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ہمارے ان ایام کو عبادت کے طور پر شمار فرمائے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. اگرچہ سال بھر آپ حضرات کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے لیکن اردو زبان میں گفتگو کرتے ہوئے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں آج ہی کسی دوسرے ملک سے آیا ہوں. آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی دوسرا ٹیسٹ لینا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے اردو میں گفتگو کروا لیں تو مشکل حال ہو جائے گی. اس لیے کہ مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ہجرت پہ تھا اور آج پھر دوبارہ اس ہجرت سے واپس آ گیا ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ہجرت ہے, زبان سے ہجرت ایک ہجرت ہے. انسان کی کئی قسم کی ہجرتیں ہوتی ہیں. ایمانی ہجرت ہوتی ہے, زبانی ہجرت ہوتی ہے, زمانی ہجرت ہوتی ہے, مکانی ہجرت ہوتی ہے. بعض لوگ زمانے میں ہجرت کرتے ہیں, اور بعض لوگ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی زبان چھوڑ کر کوئی دوسری زبان اختیار کر لیتے ہیں، یہ خود ایک ہجرت ہے۔ تو میں ایک عرصہ ہجرت کا گزار کر آج سے پھر دوبارہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ البتہ جب ہم مادری زبان بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی ایک عجیب لطافت ہے، بہت بہترین نقطہ ہے عزیزان گرامی، کہ وہ زبان کہ جس کو انسان ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسے مانوس ہو جاتا ہے کہ مطالب جو اس کو سمجھ آتے ہیں وہ اسی زبان میں سمجھ آتے ہیں۔ کسی دوسری زبان میں مطالب کو اگر ڈھالنا بھی چاہے تو اسے پہلے مادری زبان میں سمجھ آتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری زبان میں سمجھ آتے ہیں۔ وہ اسی کلام کو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، اسی مطلب کو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے جس کو اس نے ماں کی گود سے حاصل کیا ہے۔ تو اگر مادری زبان کی یہ حیثیت ہے کہ جو ماں کی گود سے لیا تھا وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اسی میں مفہوم کو سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو پیدا ہوتے ہیں تو قرآن سنتے ہیں، جو ماں کی گود سے قرآن سنتے ہوئے پروان چڑھتے ہیں، وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کی زبان سے گفتگو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں تو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے لیے فرق نہیں ہے کہ ان کو کوئی قرآن پڑھانے کے لیے آئے، کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ پروان ماں کی گود سے قرآن کے ساتھ چڑھے ہیں۔ لہذا فرق ہے اس میں کہ جو ماں کی گود سے کسی اور زبان میں کسی اور ایمان کے ساتھ کسی اور حکم کے ساتھ تربیت پایا ہو، اور وہ کہ جو اپنی ابتدا کو قرآن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کر رہا ہے، جو اپنی ابتدا کو ایمان باللہ پہ کر رہا ہے، ایمان بالقرآن پہ کر رہا ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے عزیزان گرامی، ان کے مطالب اور مفہوم میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مفہوم کو سمجھا ہے گود سے، اس نے بعد میں جا کر سمجھنا شروع کیا ہے۔ پس وہ کہ جو ماں کی گود سے پروان چڑھنے سے پہلے پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ جائے، اس کا مقام اپنا مقام ہے، اور وہ جو بعد میں جا کر مطالب کو سمجھیں ان کا اپنا مقام ہے، کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سوال پڑھنے آپ حضرات۔ لہذا آج مجھ سے کئی دوستوں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کون آنے والا ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں خود آنے والا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا پھر آنے والا ہوں، پہلے میں کسی اور دنیا میں گیا ہوا تھا، اب ایک اور دنیا میں آنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ابتدائی مجلس میں عزا کے موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ ایام عزا کا آغاز ہے، اور مفہوم عزا سے آشنائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ عزا سے مراد کیا ہے؟ عزاداری ہم کس کو کیا کہتے ہیں، اور پھر کیوں ہم عزاداری کرتے ہیں، مقصد عزاداری کیا ہے، اور پھر عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ ان تین موضوعات پہ آج گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں جس موضوع پہ آپ دوستوں کی خدمت میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا وہ خود سازی ہے، مکتب حسین کتاب خود سازی۔ یہ ایام خدا نے ہمیں ایک فرصت نصیب کی ہے کہ مکتب امامت کے تحت امام کے کیمپ میں اپنی تعمیر کریں، اپنی تربیت کریں، اور یہ اتنی بہترین فرصت ہے کہ ولایت سید الشہداء میں بیٹھ کر اس محبت میں سرشار ہو کر دلوں میں نورانیت ولایت لے کر ایک انسان جب اپنی تربیت کرتا ہے، اس کی تربیت میں اور اس کی تربیت میں کہ جو اس ولایت سے خالی ہے جس میں اس کے اہل بیت نہیں پایا جاتا ہے قطعاً وہ تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم عزاداری کہتے ہیں تو عزاداری سے مراد یہ ہے کہ کسی کی مصیبت میں بیٹھنا، کسی کے عذاب میں بیٹھنا، لیکن عزاداری کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرنا، مظلوم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، ظالم کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا۔ یعنی ظلم، مظلوم اور ظالم، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کے ارد گرد عزاداری گھومتی ہے۔ ہر وہ کہ جو عزادار بن کے آتا ہے وہ مظلوم کے ساتھ حمایت کے لیے آتا ہے، مظلوم کی نصرت کے لیے آتا ہے، مظلوم کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے، ظالم سے نفرت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ بس دو چیزوں کا مجموعہ ہے عزاداری، ایک جس کو ہم ولایت کہتے ہیں، محبت ہے، عشق کا اظہار ہے، دوسرا براعت ہے، نفرت کا اظہار ہے۔ عزاداری مجموعہ ہے تولا اور تبرع کا، کہ جس کو ہماری فقہ میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی تو کل کے مجالس میں تولا اور تبرع سے متعلق گفتگو کروں گا۔ تولا اور تبرع وہ دو عظیم عنصر ہیں کہ جو مل کر عزاداری کو تشکیل دیتے ہیں، اور تولا اور تبرع فطرت انسانی میں شامل ہے۔ ہر انسان تولا رکھتا ہے، ہر انسان تبرع رکھتا ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ ہر انسان کی حدود ہیں، لہذا ہم ان ایام عزا میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اپنے مرکز تولا کا اظہار کرتے ہیں اور مرکزیت تبرع کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، کس سے نفرت کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ مفہوم ہے عزاداری کا تو اس سے مقصد بھی واضح ہے۔ مقصد اتنا عظیم ہے کہ ایک ایسا گروہ تشکیل دیا جائے کہ جو مکتب حسینی کے تحت ہمیشہ ظالم سے نفرت رکھے، ہمیشہ مظلوم کا حامی رہے۔ ایسے افراد کی تربیت کی جائے، ایسی فوج کی تربیت کی جائے، ایسی آرمی تشکیل دی جائے کہ جس کے دو بڑے مقاصد ہوں، ہمیشہ ظالم کی شناخت کرنا، ظالم سے نفرت کا اظہار۔